نے نماز کی حفاظت کی وحافظ علیہا، اس کا مطلب یہ ہوا حافظ علیہا تاکہ اس کے آداب، اس کے مستحبات، اس کے واجبات، اس کی سنتیں سب اچھے طریقے سے ادا کی. ایسا شخص حفیظ دینہ، یہ اپنے دین کی حفاظت کر لے گا. ومن ضیعھا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پرواہ نہ کی، نہ نماز کے واجبات سنتوں کی اور مستحبات کی اور وقت کی، ہاں جی بعد میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، جماعت سے رہ گئی تو کیا ہو گیا، تو فرمایا فہو لما سواہا اضیع، وہ دین کے دوسرے کاموں کو اور زیادہ برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا. جو نماز کو ضائع کر رہا ہے وہ دین کے اور کاموں کو اور زیادہ برباد کرے گا. تو یہ وہ ہدایت تھی جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تمام اپنے عمال کو بھیجی تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شاید کوئی شکایت پہنچی ہوگی، اس لیے پہلا جملہ یہ فرمایا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک تمہارے کاموں میں، تمہارے تمام کاموں میں وہ نماز ہے. یہ گورنروں کو ہدایت کی جا رہی ہے عمال کو. وجہ اس کی ہے کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شکایت شاید پہنچی ہو کہ بہت سے دین کا کام کرنے والے وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، نماز ہم دین کے کام میں مصروف ہیں، کوئی نماز آگے پیچھے ہو گئی تو کوئی بات نہیں، جماعت سے رہ گئی. مجھے ایک بہت عجیب بات یاد آئی ابھی آپ حضرات کی برکت سے، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہوں گے، مفتی اعظم پاکستان تھے اپنے وقت کے، دارالعلوم کورنگی کے بانی اور تفسیر معارف القرآن کے مصنف. جب یہ طالب علم تھے، ابھی پورے عالم بھی نہیں بنے تھے، طالب علم تھے، ایک مرتبہ بارش ہو گئی، شدید بارش ہوئی، تو ان کے جو والد صاحب تھے مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب کے والد تھے، اور وہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، دونوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا، تعلیم حاصل کی تھی. فجر کی نماز کا وقت آ گیا، بارش ہو رہی تھی، وہ تو پڑھنے چلے گئے، جب پڑھ کر واپس تشریف لائے مولانا یاسین صاحب، تو ان کو پتا چلا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی. اور ظاہر ہے وہ عذر تھا، بارش ہو رہی تھی اور بارش بھی شدید تھی، ان کو بلایا اور بڑی محبت سے فرمایا کہ مولوی شفیع، مجھے پتا ہے کہ تم نے آج جو گھر میں نماز پڑھی ہے وہ بارش کی وجہ سے نماز پڑھی ہے، اور بارش کی وجہ سے مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں رہتا، یہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اگر بہت شدید بارش ہے اور راستے میں خطرہ ہے اور مسجد تک سلامتی کے ساتھ نہ پہنچ سکے آدمی، تو اس وقت جماعت کی نماز واجب نہیں رہتی، تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھو میاں شفیع، یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے، اور اب تم علماء میں شامل ہو گئے ہو، تمہیں لوگ مولوی سمجھتے ہیں اگرچہ تم طالب علم ہو، لہذا تمہارا یہ عمل درست نہیں تھا. کچھ بھی تھا تم کو تو مسجد ہی جانا چاہیے تھا، اگر علماء نہیں آئیں گے تو عوام تو دو ہاتھ آگے بڑھ کے کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو فرمایا یہ مسئلہ عام لوگوں کے لیے ہے، علماء کے لیے نہیں ہے. یہ بات سمجھائی کہ مولوی شفیع دیکھو یہ اس کا خیال رکھنا. تو اس کو فرمایا کہ سب سے اہم کام جتنے تمہارے کام ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ اب نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے. سب سے اہم کام تمہارے کاموں میں وہ نماز ہے، اور جس نے اس کی حفاظت کر لی وہ دین کے اور اجزاء کی حفاظت کر لے گا، اور جس نے اس کو برباد کیا وہ دین کے اور اجزاء کو برباد کر دے گا، اس سے زیادہ برباد کرے گا، مدرسہ اولا برباد کر کے رکھ دے گا. جس کی نماز صحیح نہیں، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کیا بات فرمائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ، اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے معاملے کو اللہ درست کر دیتے ہیں، اور اللہ اور بندے کے درمیان معاملے کو سب سے زیادہ درست کرنے والی چیز نماز ہے. لہذا جس کی نماز صحیح نہیں، اس کا مخلوق سے کیا وہ مخلوق سے جو اس کا تعلق ہے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ خلوص سے ملتا ہے جب اس کی نماز ہی صحیح نہیں. اس نے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ہی درست نہیں کیا، تو اس کا اور مخلوق کا معاملہ کیسے درست ہو؟ پہلے تو مرحلہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ تو درست ہو جائے، اور پھر حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ خود اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اللہ اور اپنے درمیان معاملے کو درست رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر ہمارا اور مخلوق کا معاملہ اللہ درست کر دیں گے. اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، اللہ درست کریں گے. لہذا اب پتا چلا کہ جس کی نماز صحیح نہیں، نہ اس کا روزہ صحیح ہوگا، نہ اس کا ذکر صحیح ہوگا، نہ اس کے ماں باپ سے تعلقات صحیح ہوں گے، نہ رشتہ داروں سے تعلقات صحیح ہوں گے. وہ چاہے کہ میں تو ملتا ہوں سب کے حقوق ادا کرتا ہوں، کوئی چیز اس کی درست نہیں ہو سکتی. جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کو ضائع کیا، نماز کو صحیح طرح پڑھا نہیں، یہ سب سے عام چیز ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی، فرماتے تھے کہ 50% اگر امت کا حصہ، امت مسلمہ کا 50% حصہ اگر نماز پر آ جائے تو باطل کی ترقی رک جائے گی اور حق کی تنزلی رک جائے گی. غور سے سنیے گا، اگر 50% امت کے لوگ نماز پڑھنے لگے، مرد اور عورتیں اور بچے 50%، تو باطل کی ترقی رک جائے گی جو آج باطل اوپر جا رہا ہے، اور حق کی تنزلی رک جائے گی، باطل کی ترقی رک جائے گی. اور فرمایا اگر 51% مجمع نماز پر آ جائے امت کا، تو باطل کی تنزلی شروع ہو جائے گی اور حق کی ترقی شروع ہو جائے گی. اور یہ صرف نماز کے اوپر، صرف ایک حکم، باقی احکام تو اپنی جگہ، ان کی برکات اور ان کے ثمرات، ان کے انوارات، ان کے انعامات وہ اپنی جگہ ہیں، صرف ایک نماز پر یہ معاملہ ہوگا. 51% اگر عمر نماز پر آ جائے تو آج حق کی ترقی شروع ہو جائے، باطل کی تنزلی، باطل نیچے آنا شروع ہو جائے. مگر نماز کے ساتھ ہم نے حال کیا کر رکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ان نماز پڑھنے والوں میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو صحیح طرح نماز پڑھتے ہیں، اوقات کی پابندی کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، اور وہ سنتوں کی رعایت، مستحبات کی رعایت، واجبات اور فرائض کا اہتمام کس حد تک کس درجے ہوتا ہے ہمارا نماز میں، تو وہ مکتوبات امام ربانی میں یہ بات لکھی ہے، حضرت مجدد الفقانی کے جو مکتوبات امام ربانی ہیں، مشہور کتاب ہے، علماء میں زیادہ اس کی شہرت ہے. اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ شریعت نے نماز کے اندر رکوع کی حالت میں انگلیوں کو الگ رکھنے کا حکم اور سجدے کی حالت میں انگلیوں کو جوڑ کر رکھنے کا حکم بے فائدہ نہیں دیا. اس کی اپنی حکمتیں ہیں کہ رکوع کے اندر انگلیوں کو الگ رکھو بتکلف الگ الگ رکھو، اور سجدے کے اندر بتکلف جوڑ کر رکھو انگلیوں کو، ایک ساتھ ملا کر رکھو، اس کا حکم بے فائدہ نہیں دیا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ بس سمجھ لو کہ جب یہ چھوٹا سا جو معاملہ لگتا ہے ہمیں، ایک چھوٹا سا کہ رکوع میں انگلیوں کا الگ کرنا اور سجدے میں انگلیوں کو ملا کر رکھنا، جب یہ بے فائدہ نہیں ہے تو بڑے احکام تم خود سمجھ لو جو سنتیں ہیں، واجبات ہیں اور کیا کہتے ہیں فرائض ہیں، ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی نماز. تو یہ جو ذرا سا جو ہمیں ایک عمل لگتا ہے شاید اہمیت نہ دیتے ہوں ہم اس کو، لیکن فرمایا یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے. ایک جگہ انگلیوں کو الگ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک جگہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ ظاہر ہے، ظاہر کو ایسا بنا لو، جہاں انگلیاں الگ رکھنی ہیں وہاں الگ رکھو، جہاں ملا کر رکھنی ہیں وہاں ملا کر رکھو. اس کے بھی اثرات ہیں. آپ سے میں عرض کروں، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ جامع اعتاد ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں مگر وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں یہی بات، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم. یہ ایک ہی شخصیت ہے، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت، مسلمانوں کے ساتھ رحم دل. کیوں جی؟ یہ تو دونوں چیزیں، اشداء علی الکفار کا تقاضا ہے غصہ کیا جائے، مزاج میں تیزی ہو، بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے، سختی کی جائے، اور رحماء بینہم کا تقاضا ہے معاف کر دیا جائے، رحم کیا جائے، سختی بالکل نہ کی جائے، شفقت کی جائے. یہ دونوں باتیں صحابہ میں موجود تھیں، جہاں جو چیز استعمال کرنی ہوتی تھی وہاں اس کو استعمال کرتے تھے. اس کے اندر مومن میں غصہ بھی ہوتا ہے اور برداشت بھی ہوتی ہے، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتا ہے، جہاں برداشت کرنی چاہیے وہاں برداشت کرتا ہے، جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے. مومن کے اندر سخاوت بھی ہوتی ہے، کنجوسی بھی ہوتی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کنجوسی بھی ہوتی ہے مومن میں، مومن کو کنجوس بھی ہونا چاہیے، لیکن جہاں سخاوت کرنی چاہیے وہاں سخاوت کرے، جہاں کنجوسی کرنی چاہیے وہاں کنجوسی کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں پیسہ خرچ نہ کرے. یہ کنجوسی مومن کے اندر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. سخاوت اور کنجوسی کو اپنی اپنی جگہ استعمال کرنا، یہی کمال کی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. بدلا لینا بھی اس کے اندر ہے اور معاف کر دینا بھی اس کے اندر ہوتا ہے. جہاں معاف کرنا مناسب ہے وہاں معاف کرنا، اور جہاں بدلا لینا مناسب ہے وہاں بدلا لینا. اور ان عاقب تم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی. لہذا یہ متضاد چیزیں جمع کیے ہوئے ہوتا ہے مومن. یہی نماز میں تعلیم دی گئی، کبھی کھڑے ہو تو کبھی کھڑے ہونا ہے، کبھی بیٹھنا ہے، کبھی سجدے میں جانا ہے، کبھی انگلیاں الگ رکھنی ہیں، کبھی ملا کر رکھنی ہیں، جہاں جو کام کرنا وہاں وہ کرو. جس کام کا جہاں حکم دیا جا رہا ہے وہاں وہ کرو، اسی سے اعتدال آتا ہے، اسی سے جہاں جو چیز کرنی چاہیے وہاں کرنی، وہ کرنی آ جائے گی، جہاں سے بچنا چاہیے، جہاں نہ کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا آ جائے گا. اور اس کی سب سے اچھی تربیت نماز میں ہے، اس لیے فرمایا کہ سب سے عام کام میرے نزدیک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک نماز ہے، جس نے اس کی حفاظت کی پورے دین کی حفاظت کر لے گا، سارے دین پر اس نماز کا اثر پڑتا ہے. وہ جو روایات میں آتا ہے نا کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو مزید تشریح فرما دی اس روایت کی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں. ایسا نہیں کہ صرف 40 گھر، 40 گھر آگے پیچھے، 40 گھر اور دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر، اس طرح جاتی ہے نوسر بے نمازی کی. مولانا یاد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضرت جی بڑی عجیب بات ہو گئی، میرے گھر میں چراغ جلتا تھا، میں تیل ڈالتی تھی، ایک ہفتے تک چراغ جلتا تھا، اب 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، وہی تیل وہی چراغ ہے اور اب 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. تو مولانا یاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوچ کے بتا کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی تیرے گھر میں؟ اس نے کہا نہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی. نہیں فرمایا نہیں، سوچ کے بتا، اچھی طرح سوچ لے پھر بتا. اس نے کہا ہاں حضرت جی میری بیٹی نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. بس فرمایا یہی بات ہے. اس نے کہا میں بہت کہتی ہوں اسے نماز پڑھ، نماز پڑھ، وقت پہ نماز پڑھ، نماز پڑھنی چھوڑ دی اس نے. فرمایا بس یہی بات ہے، وہ چراغ بھی وہی، تیل بھی اتنا ہی اس میں، اور وہ ایک ہفتے پہلے چلتا تھا، اب 3 دن میں ختم ہو رہا ہے. نماز کو ضائع کرنے کا یہ انجام ہے. اور کتنی چیزیں ہم ضائع کر رہے ہیں شریعت کی، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ بے برکتی نہیں آئے گی؟ اس کو تو ہم سب روتے رہتے ہیں کہ آج بے برکتی، مہنگائی، وقت میں برکت نہیں، چیزوں میں برکت نہیں. بھائی جن اعمال سے ان چیزوں میں، وقت میں، ہماری زندگی میں، عمر میں، ہر چیز میں برکت آئے گی، آیا ہم ان اعمال کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ برکت تو ایک تلاش کیے جانے والی چیز ہے، تلاش کرنے سے مل جاتی ہے. آپ تلاش کریں گے برکت مل جائے گی. ہمارا رب بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، کیا چیز بدلی؟ بدلے تو ہم بدلے. تو برکت تو تلاش کرنے کی چیز ہے، تلاش کرنے سے مل جائے گی. برکت والے اعمال ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کوئی تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے، ہم سب کو، مجھے اور آپ کو نصیحت ہے کہ دیکھو میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، قیامت کے دن میرا تمہارا آمنا سامنا ہوگا، اور قیامت کے دن سے بھی پہلے ہو جائے گا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ سنتا ہوں علماء سے اور احادیث میں کہ نکیرین قبر میں جا کر زیارت کراتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. من ربک وما دینک وما تقول فی ہذا الرجل، یہ 3 سوالات ہوں گے. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور کی صورت دکھا کر کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا، سنتا ہوں نقیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد. جو حضور کی زیارت کا ایک ارمان میں دل میں لیے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ قبر میں جا کے پورا ہو ہی جائے گا. وما تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا کہتا ہے؟ تو اگر اس وقت اور روایات میں علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ ہاتھ میں ہوگی وہ دکھائی جائے گی، اور بعد میں یہ فرمایا کہ قبر سے لے کر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اثر تک سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور براہ راست زیارت کرائی جائے گی. پوچھا جائے گا کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. اور اگر اس وقت حضور نے منہ پھیر لیا کہ یہ تو میرا نہیں ہے، یہ نماز کہاں پڑھتا تھا، تو اللہ خدا نہ خواستہ پھر کیا جواب دیں گے اس سوال کا، وما تقول فی هذا الرجل کا. یہ تو میرا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ میرا نہیں ہے، اس کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی تھی، میری جیسی صورت بنانے میں اس کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو میرا کہاں ہے یہ تو ان لوگوں کا ہے جن کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، یہ اعمال کیے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے. تو قرۃ عینی فی الصلاح، یہ اس میں گویا سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھو اگر میری آنکھیں میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہونا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے، تو دیکھو اگر تم ملاقات پر میری آنکھیں تم سے ٹھنڈی ہو جائیں تو نماز کا اہتمام کرنا، یہی تو مراد ہے اس حدیث کی، اور کیا مراد ہے؟ قرۃ عینی فی الصلاح، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور خود اپنا کیا حال تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم اللیل حتی ترم قدمہ، ایک روایت میں حتی تورم قدمہ، اتنا آپ کھڑے ہوتے تھے رات کو، اتنا کھڑے ہوتے تھے، اتنا زیادہ اور اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے رات کو نیت باندھی نماز کی، سورہ بقرہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ شروع کی اور پوری سورہ بقرہ پڑھ کر آپ نے رکوع فرمایا، اور ایسے نہیں رحمت کی آیت پر دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے رہے، عذاب کی آیات پر دیر تک عذاب سے پناہ مانگتے رہے، اس طرح جس مضمون کی آیات آتی رہیں آپ رک کر تلاوت روک کر نوافل میں ایسا کرنا ٹھیک ہے، اگر کسی کو عربی آتی ہے تو اپنی عربی میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، یہاں تک گنجائش ہے، اردو میں نہیں ہے لیکن، اور مضمون دعائیں مانگنا چاہے تو اس سے بہتر تو کیا صورت ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے نوافل میں، آپ کا یہ معمول تھا، اس طرح آپ نے پوری سورہ بقرہ ایک رکعت میں پڑھی، اور فرماتے ہیں اتنا ہی طویل رکوع فرمایا، اس کے بعد سجدے میں اتنی ہی دیر رہے، پھر دو سجدوں کے درمیان اتنی ہی دیر رہے، پھر کھڑے ہوئے اور پھر یہ وہ سورہ آل عمران شروع کی، وہ پڑھ کے پھر دوسرا رکوع فرمایا، پھر تیسری اس کے تو تیسری رکعت کے اندر سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء پوری پڑھی، پھر آگے سورہ مائدہ پڑھی، اس طرح گویا کہ یہ قریب قریب سوا چھ پارے چار رکعتوں میں آپ نے تلاوت فرمائی، دعاؤں کے ساتھ خوشی و خود لا تس، اسی کو تو فرمایا حضرت عائشہ نے کہ حضور کی نمازیں لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ان کے ان کے خوبصورت اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ نہ پوچھو اور ان کی طوالت اور لمبے ہونے کے بارے میں کچھ نہ پوچھو. لا تدخل عن حسن ہن وطول ہن, یہ کس کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ نہ پوچھو ان کی طوالت اور ان کی کس قدر وہ خوبصورت نمازیں ہوتی تھیں. یہ تھا نماز کے ساتھ شغف. سوا چھ پارے تلاوت کرنا یہ ایسے نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. اور دیگر صحابہ کا بھی یہی حال تھا, کانو قلیلم من اللیل ما یرجعون, اللہ جن کے بارے میں فرما رہے ہوں یہ الفاظ فرما رہے ہوں اللہ تعالیٰ, کانو قلیلم من اللیل ما یرجعون وبالاسحار هم یستغفرون, رات کو بہت کم بہت کم بہت کم سوتے ہیں صحابہ. کیا کرتے ہیں قیام, اللہ کے آگے کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ نماز کے ساتھ دل لگانا ہے, اور جس کا نماز میں دل لگ جائے نماز کے ساتھ شغف اس کو نصیب ہو جائے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. چلیں کوئی کہے یہ تو اس دور کی بات تھی, وہ یہ ابھی مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہوا ہے, نظام الدین کے بزرگوں میں سے تھے, ان کے والد مولانا انعام الحسن صاحب یہ دونوں عید گزارنے کے لیے کاندھیلا پہنچے, قرآن سنا کر آئے تھے نظام الدین سے, قرآن سنا کر وہاں پہنچے کاندھیلا اپنے وطن میں عید گزارنے کے لیے پہنچے. فرمایا ہاں بھائی عشاء کی تراویح پڑھ کر آئے. ہاں بھائی کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مولانا زبیر صاحب صاحبزادے تھے, انہوں نے کہا حضرت جو آپ حکم فرمائے. مولانا انعام الحسن صاحب نے کہا چلو مصلے پر, اور پورا قرآن تہجد کے وقت تک پورا قرآن سنا دیا, اور پھر سحری کھائی. یہ تو اس دور کا ہی واقعہ بتا رہا ہوں, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, سینکڑوں سال پرانی بات ہو اسی دور کا میں آپ کو سنا رہا ہوں. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بس ایک قرآن روز پڑھ لیا کرو, حفظ ہو گیا تھا تو ایک قرآن روز پڑھ لیا کرو. وہ فرماتے ہیں میں فجر کے بعد اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا, دوپہر تک پورا قرآن پڑھ کر آ کے پھر ناشتہ کرتا تھا. چھ مہینے تک لگاتار یہ معمول رہا, چھ مہینے تک. یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں. ہمارے جو دادا استاد تھے, ہمارے جن قاری صاحب سے ہم نے عرض کیا, ان کے استاد قاری عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ رمضان کی ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے, ہر رات میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ تو میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں. بھائی جس کو نماز کے ساتھ شغف, کھڑے ہونا اور نماز کی تلاوت کرنا نماز میں, بس جس کو مزہ آ جائے نماز کا اس کا یہی حال ہوتا ہے. اور ادھر ایک ہمارا حال ہے کہ عین وقت پر نماز میں پہنچیں گے اور جلدی سے نماز سے جلدی سے مسجد سے باہر جانے کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح باہر جائیں, مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا. اور اگر وہ جتنا دیر جتنا وقت مسجد میں گزرتا بھی ہے اس میں بھی اپنے دکان وغیرہ کے خیالات آتے رہتے ہیں. اور ان خیالات پر صحابہ کا کیا حال تھا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے زیارت کی ہے ان کے باغ کی, وہ مدینہ منورہ سے آگے ان کا باغ ہے, اب بھی موجود ہے. وہ اس وقت اتنا گھنا تھا باغ وہ, کہ ایک پرندہ اس میں آیا اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. اتنا گھنا باغ تھا کہ وہ تلاش کرتا رہا وہ پرندہ کہ مجھے راستہ مل جائے, راستہ نہیں ملا. یہ نماز پڑھ رہے تھے, پرندہ ادھر ادھر جا رہا ہے تو یہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے. اور اس مشغولی میں یہ دھیان نہیں رہا کہ کون سی رکعت میں ہوں, کتنی رکعتیں ہوئیں, یہ اشتباہ ہو گیا. او ہو ایسی تنبیہ ہوئی فرمایا یہ سارا جو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ اس باغ کی وجہ سے ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ باغ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, یہ باغ آپ کی خدمت میں پیش ہے, جو چاہیں اس کے ساتھ کیجیے. نماز میں میرے ساتھ یہ ہو گیا, سب سے اہم اللہ کا حکم اور میں پرندے کو دیکھ رہا ہوں, وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, میں ادھر دیکھ رہا ہوں, رکعت کا پتہ نہیں چلا. اور میں کہا یہ باغ کی وجہ سے ہوا ہے, لہٰذا یہ باغ ہی اللہ کے راستے میں ہے, آپ لے لیجئے جو, اور حضور نے بھی لے لیا اس کو اور دین کے کاموں میں خرچ فرمایا. ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میں باغ کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, برکت کا دور تھا, تو وہ خوشے خوب لٹک رہے تھے, برکت خوب برکت ہوئی کھجوروں میں, تو وہ نماز میں اس کے ان خوشوں کی طرف دھیان چلا گیا اور ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ سارا قصور اس باغ کا ہی ہے. انہوں نے بھی آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ باغ پیش کیا, انہوں نے 50,000 درہم میں اس باغ کو بیچا اور دین کے کاموں میں صرف کر دیا. یہ صحابہ کا حال تھا, یہ خیال آیا کیوں نماز کے اندر. ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی دکان کا خیال آ جائے تو دکان کو صدقہ کر دے, کوئی نہیں کہے گا الحمدللہ. علماء اب یہ نہیں کہہ رہے آپ سے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی نماز پہ محنت کر لیں ہم, اور جو کچھ اس طرح کے خیالات آ جاتے ہیں بعد میں استغفار سے کام لیں, نماز میں اپنا دھیان چلا بھی جائے تو اس کو لانے کی کوشش میں لگے رہیں, محنت میں لگے رہیں. وہ بڑے لوگ تھے, ان کی بڑی باتیں تھیں, اب یہ ہمارا دور ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم سے تو یوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی محنت کر لو نماز میں, نماز میں دھیان ادھر چلا جائے پھر لے آؤ. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نماز کے ساتھ سبق نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آخری وقت تھا اور حضرت علی تو گھر کے آدمی ہیں, فرماتے میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, آواز نہیں نکل رہی تھی ذوق کی وجہ سے, آواز بھی نہیں نکل رہی تھی, تو میں نے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ دیکھوں کیا فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آواز سنی حضور کی, ہلکی سی ضعیف سی آواز آ رہی تھی, اصفلاح اصفلاح وما ملکت ایمانکم, کچھ دفعہ اصفلاح فرماتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وما ملکت ایمانکم, اصفلاح اصفلاح وما ملکت ایمانکم. دیکھو میری امت کے لوگوں, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے تھے کچھ دیر یہ تکرار کے ساتھ نماز, اور پھر فرماتے تھے وما ملکت ایمانکم, تمہارے ملکیت میں جو غلام اور باندیاں ان کا خیال رکھنا, اور آج کل کے دور میں ہمارے ماتحت ان کا خیال رکھنا, تمہارے ملازم تمہارے ماں جو بھی تمہارا ماتحت عملہ ہے تمہارے ماتحتی میں کام کر رہا ہو وہ سب اس میں اس جملے میں داخل ہیں, ان کا خیال, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وما ملکت ایمانکم, یہ آخری نصیحت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. تو ہم نے اس آخری نصیحت پر کتنا عمل کیا, کیا عمل, یہ تو آخری وقت میں تو خلاصہ بیان کرتا ہے آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. میں دیکھو یہ کام کر لینا, یہ کام ضرور کرنا, اس میں یہ فرمایا نماز 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 نماز, اور پھر بار بار یہ کہنے کے بعد ایک آدھ دفعہ فرمایا وما ملکت ایمانکم, تمہاری ملکیت میں جو غلام اور باندیاں ہیں آج کل کے زمانے میں ماتحت ہیں ملازم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فہم نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.